السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، آئیے ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، عقیدہ واسطیہ، پیج نمبر 141 سے ہم آج سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ صفت قوت اور اس پر دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے قوت والی، اس پر جو دلیلیں ہم کو ملتی ہیں قرآن سے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سینہ کھول دے اور بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ہم جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ویسی ہیں جیسے اس نے خود بیان کی ہیں۔ آیت الکرسی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات ملتی ہیں، وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے قوت، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو دنیا میں، کہ ان کی وہ قوت والی ہو سکتی ہیں لیکن وہ قادر نہیں ہو سکتی، تو آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تمام صفات بدرج اتم موجود ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زاریات میں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت قوت کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو کہا گیا تھا، یعنی سورہ زاریات کی آیت ہی ہم کو ملتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ یعنی لوگ اللہ کے رزق کے محتاج ہیں لیکن اللہ محتاج نہیں ہے، وہ نہ تو ان سے رزق چاہتا ہے اور نہ یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے کھلائے پلائے، اسے کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ رزق اگر دیکھا جائے، الرزاق رزق سے نکلا ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں آتا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں بھی اس سے دو۔ اور اللہ تعالیٰ سے انسان دعائیں کرتا رہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ رزق کی کئی اقسام ہیں اور اس کی دو قسمیں یہاں پہ دی گئی ہیں، عام اور خاص۔ جو عام رزق ہے وہ یہ ہے کہ جس سے بدن فائدہ اٹھاتا ہے، وہ حلال ہو یا حرام ہو، اور جو اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اسی لیے ایک اسکالر لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جو فائدہ دے، وہ حلال ہو یا حرام، مگر تو حرام سے دور رہے، اس لیے کہ وہ ساری مخلوق کا رازق ہے اور کوئی بھی مخلوق رزق کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جو مسلمان ہوں گے وہ تو حلال رزق ہی مراد لیں گے اس سے، کیونکہ مسلمان حرام نہیں کھاتا ہے، لیکن دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ اب جو لوگ کھا پی رہے ہیں وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، لیکن اس سے ان کا بدن کو قوت مل رہی ہے۔ جیسے نان مسلمس ہیں، سود کھاتے ہیں یا کچھ مردار کھا لیتے ہیں، لیکن ان کو اس سے ان کے بدن کو قوت مل رہی ہے۔ تو ایکچولی ویسے عام طور پہ رزق کمانی ہوگا کہ جس سے بدن کو قوت ملے یا بدن جس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو رزق دونوں طرح کا ہوتا ہے، خبیث بھی اور طیب بھی، یعنی پاک بھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ ان سے پوچھے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زینت کی چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور اس کا پیدا کردہ پاکیزہ رزق۔ یعنی جب پاکیزہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا، تو کچھ لوگوں نے اس کو حلال کو حرام بھی بنا لیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے والطیبات من الرزق، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صرف رزق نہیں فرمایا بلکہ پاکیزہ رزق فرمایا ہے، اور جو رزق خاص ہے تو اس سے مراد وہ رزق ہے جس کی وجہ سے دین قائم رہتا ہے، جیسے کہ علم نافع ہے، یعنی جو بینیفیشل نالج ہے، عمل صالح ہے، گڈ ڈیڈز، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں درکار، وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزاق فرمایا، رازق نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کے رزق کی بھی بہتات ہے، اور جنہیں وہ رزق دیتا ہے ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جنہیں رزق عطا کرتا ہے ان کی تعداد اور جو ان کی کوانٹٹی ہے اور قسمیں ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، بے انتہا۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں ہر قسم کا رزق پیدا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے رہنے اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب رزاق اللہ تعالیٰ ہے تو کیا مجھے حصول رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، یا پھر میں گھر میں پڑا رہوں اور رزق میرے پاس خود بخود آتا رہے گا؟ ایسی سوچ بھی ہوتی ہے نا لوگوں کی، کہتے ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کو رزق کے لیے سرگرداں کوشاں رہنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوا کہ مغفرت کی امید پر ہم عمل صالحہ روک دیں اور گناہ پر گناہ اختیار کرتے جائیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے کو رحم مادر میں رزق ملتا ہے تو پھر رزق کے حصول کی کوشش کرنا یہ بیکار ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے۔ اصل میں جو جنین ہوتا ہے اندر ماں کے رحم میں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کوشش کر ہی نہیں سکتا، وہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اپنا رزق خود تلاش کرے یا اس کے لیے کوشش کرے، اسی لیے اس کو ماں کے ذریعے سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ ہو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقہ، تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، تو اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آیت سے کہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، البتہ یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، حلال ذرائع سے، نہ کہ حرام ذرائع سے۔ تو جو ذوالقوہ ہے وہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالی کی جس کو کرنے والا بغیر کسی کمزوری کے کر گزرے، اس کو انجام دے۔ تو اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی۔ تو قوت اور قدرت، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں دو چیزیں آئی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَئِن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکتی، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یقیناً وہ خوب علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدرت کے جو معنی آتے ہیں، یعنی قدرت کے مقابلے میں عجز آتی ہے یعنی عاجزی، اور قوت کے مقابلے میں ضعف آتا ہے یعنی کمزوری۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ صرف جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کو موصوف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان کو قدرت حاصل ہے، یعنی جن کو سوچ سمجھ ہے، عقل ہے، جبکہ قوت کے ساتھ ذی شعور یعنی انسانوں کے علاوہ بھی دوسری چیزیں آ سکتی ہیں جو شعور نہیں رکھتی۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ قوت اور قدرت سے خاص، قوت دراصل قدرت سے خاص ہے۔ ذی شعور میں سے ہر جو قوی انسان ہے وہ قادر ہوتا ہے، مگر ہر قادر قوی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ آندھی کو کہہ سکتے ہیں، آندھی قوت والی تو یعنی بہت تیز ہوتی ہے آندھی نا، ہر چیز کو بہا لے جاتی ہے، لیکن وہ قدرت نہیں رکھتی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوہا قوی ہے، بہت قوت والا ہے، لوہا بہت مضبوط ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوہا کسی چیز پر قادر ہے۔ تو لہٰذا جو قادر کا لفظ ہے وہ ذی شعور کے لیے آتا ہے، جیسے جب قوم عاد نے کہا تھا من اشد منا قوا، ہم سے قوت میں بڑھ کر کون ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم و اشد منہم قوا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے؟ اور المتین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ متین کے معنی ہوتے ہیں شدید، یعنی قوت و عزت میں شدید۔ تو تمام صفات جبروت میں شدید معنی کے اعتبار سے قوی کی تاکید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، اور اس میں اس کے پاس پورا کنٹرول ہے، پوری شدت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہ شدید ہے، مگر ہم اسے اس نام سے موسوم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ شدید ہے، نہیں، بلکہ اسے متین کے نام سے ہم جانیں گے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے المتین کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر ٹرانسلیشن میں نہیں کہیں گے. تو یہاں پر الرزاق المتین، قوت اور قدرت، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے آتی ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ کیوں یہ بات بتائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کا جاننا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم جو کچھ بھی مانگے اللہ سے مانگے اور اس کو پوری قدرت کا مالک سمجھیں، انسانوں کو نہیں. جیسے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں نا انسانوں سے مانگنے کے لیے کہ فلاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، فلاں کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سمجھتے کہ سامنے والا فلاں انسان ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ایکچولی یہ بالکل ہی دھوکے میں ہے وہ لوگ جو کسی اور کو رزق کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اصل جو الرزاق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے پاس پوری قوت ہے، یعنی وہ رزق دینے والا ہی نہیں ہے بلکہ وہ رزق اگانے والا، رزق پیدا کرنے والا بھی ہے الحمدللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں لیکن وہ گرو نہیں کر سکتے، ہے نا. جیسے اگر آپ جائیں شاپ کیپر کے پاس، کسی دکاندار کے پاس، آپ اسے گیہوں خریدیں، اناج خریدیں، جو بھی غلہ ہے وہ خریدیں، تو ٹھیک ہے وہ غلہ دے رہا ہے آپ کو، سیل کر رہا ہے، اس کے پاس غلہ ہے، لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ گرو کر سکے اس غلے کو. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پوری طرح جو قدرت کا مالک ہے، جو قادر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں لیکن وہ بادشاہ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پورا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس سے بات کو سمجھیں کہ وہ قادر بھی ہے، قوت والا بھی ہے، اسی لیے رزق کا دینا بھی اسی کے ذمے ہے اور رزق کا پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے. لیکن ہم کسی انسان کے ذریعے سے اس کو یعنی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم سب کون ہیں؟ اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثل شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ان اللہ نعیما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. تب یہاں پر یہ جو دو نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کا ثبوت ہمارے پاس آیا ہے، تو اس صفت کے اور مزید ثبوت کے لیے یہ دو نام لائے ہیں کہ وہ السمیع ہے، البصیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی لیس کمثل شیء. اب السمیع البصیر یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں بھی سننے کی استطاعت ہے، ہمارے کان ہوتے ہیں، اور دیکھنے کی بھی الحمدللہ استطاعت ہے، لیکن ہم کو یہ ہمارا یہ دیکھنا اور ہمارا یہ سننا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری بینائی لے لے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو بینائی واپس لوٹا دے. اور پھر ہماری یہ جو بینائی، ہمارا جو دیکھنا اور سننا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ہے کیونکہ ہم سب فنا ہونے والے ہیں، اور ہمارا دیکھنا اور سننا بہت ہی لمیٹڈ ہے، ہم سب جانتے ہیں. جیسے کہ ابھی اگر یہ زوم میٹنگ نہ ہوتی اور میں اپنے گھر میں ہی یہ پڑھا رہی ہوتی یا پڑھ رہی ہوتی تو آپ کو سنے نہیں آتا. کسی چیز سے ہم کنیکٹ ہوئے ہیں تو اتنی دور بیٹھ کر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، یعنی آپ ہماری، ہم آپ کے سن رہے ہیں، لیکن ایک انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ ایٹ اے ٹائم کئی ہزار لوگوں کو اپنی بات سنا سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو قوت بصارت ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اسی طرح سے ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ دور بیٹھ کر سن سکے. نزدیک سے تو وہ سن سکتا لیکن دور سے نہیں سن سکتا. جیسے آپ خود سوچیں کہ جب گھر میں ایک ساتھ بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہوں، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہو، تو آپ ہم کہتے ہیں کہ کان پڑی آواز نہیں آ رہی، حالانکہ وہ آپ کے اطراف میں ہی ہوتے ہیں، آس پاس ہونے کے علاوہ بھی ہم بات نہیں سن سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. تو لیس کمثل شیء، یعنی یہ بتایا تو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس میں نہیں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی کمال، اس کی قدرت کاملہ کا یہاں پر ثبوت ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ کسی چیز کے مانند. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کمال کی وجہ سے اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جو اہل تمثیل لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرتے تھے ان کا بھی رد ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں ہم کو نہیں بیان کرنی ہیں, اور خود اللہ تعالیٰ وہ بھی السمیع البصیر ہے جو ہم جیسے اوپر پڑھ چکے ہیں. اس کے دو معنی ہیں السمیع کے, کہ مجیب اور آواز سننے والا. سمیع معنی مجیب کی مثال کے طور پر, جیسے کہ ان ربی لسمیع الدعا, یعنی میرا رب قبول دعا قبول کرنے والا ہے. تو صرف وہ سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جو لوگ اس سے مانگتے ہیں اپنی حاجتیں اس کے سامنے جب پیش کرتے ہیں لوگ جب اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ سنتا تو ہے ساتویں آسمان پر, یا اس کے لیے کوئی آسمانوں کی قید نہیں ہے, وہ جہاں بھی ہے وہ سنتا ہے. تو جب وہ سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دینے پر بھی قادر ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم میں سے کہتے ہیں ہم انسان سن تو لیتے ہیں کسی کی بات لیکن ہم اس پر قادر نہیں ہوتے کچھ کرنے پر, جو ان کی بات سنی ہے اس کو پورا کرنے پر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ہر دعا سننے پر اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کی حاجات بیک وقت پوری کر سکے, سبحان اللہ. اور جہاں تک سمیع یعنی اس معنوں میں کہ اس کا تعلق آواز سے ہے, تو اس کی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سماعت جس سے یہ بتانا مقصود ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتے نہیں, وہ آوازوں کو سنتا ہے. ایسی سماعت جس سے تائید و نصرت مراد ہو, یعنی سپورٹ, اور ایسی سماعت جس سے وعید یا تحدید مقصود ہو, یعنی کسی کو وارننگ دینا ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی. کون خاتون تھی کوئی بتا سکتا ہے جو لوگ تعلیم القرآن کیے ہوئے ہیں؟ خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہا, سورہ مجادلہ میں ان کا ذکر ملتا ہے. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے شوہر سے ان کا جھگڑا ہو گیا تو ان کے شوہر نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ تیری پیٹ مجھے اب ماں کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس زمانے میں زہار کا مطلب ہوتا تھا کہ طلاق, ایک طرح کی طلاق, اپنی ماں کے برابر کہہ دینا. تو اب یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں, بہت ہی مشہور ان کی بات ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی. اور یہاں پر دراصل ایک عورت شکایت کر رہی تھی, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سماعت کا ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ وہ ہر بات سنتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی سماعت تمام آوازوں کو محیط ہے. بے شک میں حجرے میں تھی اور اس کی کچھ باتیں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی, سبحان اللہ. دوسری مثال ہے جیسے ہم نے پڑھا نا کہ ایسی سماعت جسے تائید اور نصرت مراد ہو. موسیٰ اور ہارون کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کہ اننی معاکما اسمع و ارا, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. یاد ہوگا آپ کو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے والے تھے, تو میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں, سبحان اللہ, یعنی میں تمہاری مدد کروں گا, یعنی اللہ تعالیٰ مدد کے لیے شامل رہے گا. تیسری جو قسم کی مثال ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسی سماعت جس پر وعید ہو, ٹھیک ہے, ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم یکتبون, کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چھپی باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ کیوں نہیں, ان کے پاس موجود ہمارے فرشتے لکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی یہاں پر وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو پلاننگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف یا اللہ کے رسولوں کے خلاف. ایک طرح سے تحدید ہے یہاں پر, وعید ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کے جو چھپے راز ہے, جو ان کی سازشیں ہیں, اس پر سرزنش کرنا مقصود ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے. تو سما کے معنی کیا ہوں گے؟ ادراک. تو اللہ تعالی کی جو صفات ذاتیہ ہے اس کا ثبوت ہے یہاں پر, اس کی ذاتی صفت ہے, وہ سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صفات ذاتیہ ہیں, یعنی ہر وقت ہر چیز کی ضرورت تو پیش نہیں آتی نا, جیسے کبھی تائید و نصرت کا شمار ہوتا ہے, تائید و جب اللہ تعالیٰ تائید اور نصرت کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے, تو یہ صفات فعلیہ بھی ہو گئی اس کی, وہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہر وقت وہ ہر ایک کی بات سن سکتا ہے. البصیر یعنی وہ تمام ہر چیز کا جو دکھائی دیتی ہے اس کا ادراک کرنے والا ہے, اور جو ہمیں دکھائی دیتی ہوں یا نہ دکھائی دیتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ ہر چیز. تو بصیر علیم کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی وہ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معنی میں بھی بصیر ہے کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی دیکھتا ہے, جیسے کہ جو رائی کا دانہ ہوتا ہے اگر وہ پہاڑوں میں ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. اور بصیر اس معنی میں بھی ہے کہ وہ بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں ان سب کا علم رکھتا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے آگاہ ہے. تو ہمارے کچھ اعمال تو دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ کچھ نہیں دیکھے جا سکتے, کہ انسان ہمارے کچھ اعمال نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس اعتبار سے اللہ کا بصیر ہونا دو قسم کا ہے اور یہ دونوں قسمیں البصیر میں داخل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دو ناموں السمیع البصیر یہ تین صفات کا اس بات کر رہے ہیں کہ اس کی صفات کا, یعنی اس کی کمال سما اور کمال بصر کا یہاں پر ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. تو اس سے دو فائدے ہم کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ مماثل یعنی برابر نہیں قرار دینا چاہیے, اس سے باز رہنا چاہیے, اور اس کی عظمت اور کمال سے آگاہی حاصل کرنا اور اس بات سے خبردار رہنا کہ وہ گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہماری زبان سے کوئی ایسی ناپسندیدہ بات سنتے ہوئے بھی ہمیں نکالتے ہوئے بھی ہمیں سن رہا ہے. تو یہاں پر جو لیس کمثلی شیء, کمثلی اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں, اور جو علماء یا ہے مفسرین ہیں یا جو گرامر والے علماء ہیں ان کی اس بارے میں بہت لمبی بحث ہے. ان کا ایک قول یہ ہے کہ کاف مثل پر داخل ہے جس کا ظاہری مفہوم یہ کہ اللہ کی مثال جیسی کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے لیس کمثلی فرمایا ہے. تو آیت کا جو ظاہری معنی ہے لفظی حیثیت سے ہے نہ کہ معنوی حیثیت سے, اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معنی کی حیثیت سے اس کا ظاہری معنی ہے تو اس صورت میں ظاہر جو قرآن کا ظاہر ہے وہ پھر وہ بھی غلط ٹھہرے گا. تو بہرحال لیس مثلی سے یہ ایکچولی یہ جو قول ہے وہ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جیسے کیوں یہ کہا جا رہا ہے ظاہری معنی اور باطنی معنی. ایکچولی کچھ لوگ ایسے نکلے تھے جن لوگوں نے تفسیر ظاہری اور تفسیر باطنی کے نام سے تفسیر لکھی اور پھر جو دل چاہا اس کا معنی بنا لیا اپنے خود ساختہ طریقوں سے اور پھر قرآن کی غلط تاویل پیش کی. تو بعض لوگ کہتے کہ لیس کا مثلی شے کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مثل برابر اور کا مانند اس کی مثال کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو جو مثل ہے اس کی نفی لازم آئے گی اور اس کا کوئی مثل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ بحثیں اپنی جگہ, لیکن بس اتنا ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے یا اس کی مثال کوئی نہیں ہے, اور وہ السمیع ہے البصیر ہے. تو اس کی جو سماعت ہے وہ ہم انسانوں سے الگ ہوگی, اس کی جو بصارت ہے ہم انسانوں سے الگ ہوگی. جیسے کہ ابو ہریرہ نے اس آیت کی تلاوت کی, یعنی ان اللہ کان سمیعا بصیرا, اور فرمایا رسول اللہ نے اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو اپنی آنکھ اور کان پر رکھا, اس وجہ سے مراد سما و بصر کی تحقیق ہے, آنکھ اور کان کا اس بات نہیں ہے. کیونکہ ہم انسانوں کی طرح نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ, جیسے ہم زبان سے بولتے ہیں یا ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں, تو ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے بھی ایسے ہم انسانوں کی جیسی ہوں گی. ہاں بس اتنا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہاں وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو لوگ اگر یہ کہیں کہ کیا ہم اس طرح سے کر سکتے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے, تو نہیں, ہم نہیں کر سکتے. اور رسول اکرم کا معاملہ الگ تھا, آپ کو وہ چیز بتائی جاتی تھی جو ہم کو نہیں بتائی جاتی, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. تو ہم کو جب اللہ تعالیٰ کے لیے سماعت اور بصارت کے بارے میں کچھ کہنا, تو ہم اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اشارہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر اس سے تو انسان کی مثل برابر ہو جائے گی, تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں اللہ ہوں. تو اس کی وضاحت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں بند فرماتے اور انہیں کھولتے دکھایا. تو اس حدیث میں بھی جو کہا گیا کہ ایکچولی کھول کر بتایا گیا, تو وہ بھی رسول اکرم کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو السمیع اور البصیر کی جو صفت ہے وہ انسانوں کی جیسی نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت انسانوں سے بہت مختلف ہے, کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ ہمارا خالق ہے. لہٰذا ہم کسی سے مثال نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو, یعنی کسی انسان سے یا کسی اور چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہی تھی، یعنی اللہ کی مرضی یہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کیا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا ارادہ، تو اس کا ثبوت ہمیں کہاں ملتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے؟ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، ولو شاء اللہ ما قتل ولکن اللہ یفعل ما یرید، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوہلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، تم شکار کو احرام کی حالت میں حلال جاننے والے نہ بننا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے کیا پتہ چلے؟ جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہے نا؟ اور فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سینے کو تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں، ارادہ اور مشیت، اس کا اثبات ہے، ثبوت ہے۔ پہلی آیت، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، تو یہاں پر دراصل وہ شخص اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا نا، یعنی وہ ڈانٹ پلا رہا تھا اس کو کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ تو نے کہا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان باغوں کو دیکھ کر اس نے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ اللہ ہی کی طرف سے مجھے ملا ہے، میری تو کوئی قوت نہیں ہے اس میں حاصل کرنے کی، کہ یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یعنی تجھے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، تو نہ اپنی قوت پر نازاں ہوتا ہے اور نہ اپنے باغ پر فخر کرتا۔ تو اسی کا پتہ چلا کہ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہی ہوا، یہ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کی پھر ضعف کے بعد قوت دی۔ انسان کے اندر اس کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کوئی چیز کو فائدہ دے سکے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال مخلوق میں جو موجود صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور ٹیمپریری ہیں اور لمیٹڈ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قوت نہ دیتا تو وہ قوی نہ ہوتا۔ انسان میں یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو صلاحیتیں ہیں، ودیت کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں، اور انسان کو جو بھی چیز دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، لہٰذا اللہ کی مدد کے بغیر طاقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جو لا قوت سے مراد یہ کہ قوت کاملہ صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی ہر حال میں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی نیکی اور اچھائی کی نصیحت کرتا رہتا ہے، اور یہ کہتا رہتا ہے کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، بلکہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ملا ہے، اس کی قوت سے ملا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا بھی، اللہ کا نام بھی آیا ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، اور تین صفات کا بھی، اور وہ ہے الوہیت، قوت اور مشیت۔ تو اللہ کی مشیت اس کا کونی ارادہ ہے، ان اس کے کن کہنے پر ہو جاتی ہے، جو اس کے پسندیدہ امور پر نافذ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور غیر پسندیدہ امور پر بھی، یعنی جو چاہے ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو لیکن اللہ کی مرضی پر موقف ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہوائیں چلتی ہیں، سردی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے اتنی سردی آ گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ہوا چلے اور ٹھنڈی ہوا آئے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے ہم کسی کو نقصان ہو رہا ہو، کسی کو فائدہ ہو رہا ہو۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بارشیں کیوں ہو رہی ہیں، کتنے دن سے بارشیں برس رہی ہیں، بس بہت بیزار طبیعت ہو گئی، ایسا کہتے ہیں نا، تو ہمارے ایسے کہنے سے کیا فائدہ، الٹا ہم نے غلط کام کیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اس کا فیصلہ کن ہے کہ وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس کو ایز اٹ از قبول کرنا چاہیے. تو دن بھر میں ہمارے ساتھ جتنی بھی چیزیں پیش آتی ہوں، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی، وہی ہو کر رہا، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پورا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دے، جو اچھے پھل ہیں میٹھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے کڑوا بنا دے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور کوئی اللہ تعالیٰ کو پکڑ نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ. تو بہرحال ان لوگوں کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، کہ انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کچھ ایمان لے اور کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نہیں چاہا تو وہ ایمان نہیں لاتے، پھر سزا کیسے دی جا سکتی ہے ان کو؟ یہ سوال بار بار آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی اس لیے ہم نے کام نہیں کیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی اس لیے ہم نے فلاں نے کام نہیں کیا، تو ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ کی مرضی تو ہر اچھے کام میں شامل حال ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کا ہی حکم چلتا ہے، اسی کی مشیت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی تڑپ بھی دیکھتا ہے، بندوں کے دل کا حال بھی جانتا ہے، یہ بات پر بھی ہم کو یقین ہونا چاہیے. تو بندے کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. جیسے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کے مقدر میں کوئی چیز لکھ دے، تو جیسے سب کے علم ہے کہ انسان جب صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ اور حج ادا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو بلا شبہ کرنے والا انسان ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے علم ہے کہ اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے ارادے سے سر انجام پاتا ہے. لیکن بندے کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ براہ راست انجام دینے والا کون ہے؟ انسان ہے. ہاں، اسے تقدیر اور خلق کے حوالے سے منسوب کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ نے چاہا جو کیا. تو اللہ تعالیٰ کا جو خود کا فعل ہے، جو خود کا کرنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوگی، اور بندوں کا جو کام کرنا ہوگا وہ بندوں کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا، اللہ کی طرف نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اس کے کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کا کلام کرنا، آسمانی دنیا پر نزول فرمانا، تو یہ جو امور ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں لائیو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے الحمدللہ، روز ہی وہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے. تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء بتائے گئے ہیں، اس میں سے مشیت، فعل اور ارادے کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے، جو سورہ مائدہ کی ہم نے پڑھی تھی، کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے جائز قرار دی ہیں. اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح سے کنٹرول رکھتا ہے، پوری طرح سے اس کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے وہ حلال دے اور حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. ہم آبجیکشن لینے والے کوئی نہیں تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حرام کر دیا، یہ کیوں حلال کر دیا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں، اور آپ اس طرح بھی فرماتے کہ بے شک اللہ تم پر حرام کرتا ہے، یا کبھی آپ اس طرح کہتے کہ یہ چیز تم پر حرام کی گئی ہے، اور کبھی کسی چیز کو حرام قرار دے کر اپنی طرف منسوب فرماتے، مگر ایسا اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. یعنی خود رسول اکرم نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ یہ غلط ہے، غلط ہے، یہ ناجائز ہیں، لیکن حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے حکم آتا تھا. تو تم کو بتا دیے جائیں گے کہ کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہے اور کون سے حلال ہے، لہٰذا بس تم ان پر اللہ کا نام لو. تو جو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی، کہ حرام کر دیا تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جسے غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہو. تو اب یہاں پر جو بہیمت الانعام ہے وہ اس سے الگ ہٹ گئے اور یہ چیزیں حرام ہو گئی، لیکن اس میں خنزیر جو ہے وہ آتا ہے، وہ استثناء ہے، وہ بہیمت الانعام کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا. تو یہ حالت احرام میں شکار کرنے والے، اس لیے کہ جو شخص کوئی کام کرتا ہے وہ اسے حلال سمجھنے والے کی طرح ہوتا ہے، جیسے شکاری جانور، تو خشکی پر رہنے والا جانور ہمارے لیے ناجائز ہے اس کا شکار کرنا، اور سمندر والا جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ حرام کیا، جو چاہا حلال کر دیا، اور جو چاہا جو حلال تھا اس کو بھی تھوڑے دن کے لیے حرام کر دیا۔ جیسے کہ روزے میں ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے، حالت حیض میں نماز پڑھنا ہمارے لیے خواتین کے لیے منع ہے، بند ہو جاتی ہے نماز ہمارے لیے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو تو جائز رکھا لیکن حالت احرام میں ان کو ناجائز کر دیا، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، جو چاہے جس طرح چاہے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے کہ یہ حکم ما یرید، کہ وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ اس سے دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے شریعت کے مطابق، یعنی جو شریعت اللہ تعالیٰ ہم پر نافذ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو امپلیمنٹ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ اپنے سال پر آنے پر ہی فرض ہوں گی، لیکن اور دوسری ایسی بہت ساری چیزیں جو اسی وقت ہم پر واجب ہو جاتی ہیں، فرض ہو جاتی ہیں، تو وہ اسی وقت اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے کچھ چیزوں کو جائز بھی قرار دیتا ہے، کچھ چیزوں کو ناجائز، اور کچھ چیزیں جو حلال ہیں لیکن ٹیمپریری طور پر وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ پھر جو ایک آیت ہم نے پڑھی تھی اوپر سورہ انعام کی، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے اس کا، جس کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ اب یہاں پر اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دے، اس کا سینہ اسلام کی شریعت کے لیے کھل جاتا ہے، یہ جو اسلام کے شعائر ہیں اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور وہ انہیں خوشی خوشی ادا کرتے ہیں، جو حلال اور حرام ہے اس کو خوشی خوشی ادا کرتا ہے۔ تو اگر ہم کو اپنے پاس ایسا ہی یقین ہم کو ملتا ہے کہ ہم نے کوئی خیر اور ہدایت کا ارادہ کیا ہے، اور جو بھلائی ہم اس پر ڈٹے رہیں گے یا آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرنا نہیں چاہتے، یعنی بھلائی کے کام نہیں کرنا چاہتے، ان کا سینہ کھل نہیں رہا ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دل بڑا نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے کفر کو ترجیح دی۔ تو جو لوگ نیک کام کر کے اس پر مزید ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، تو ان کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ان کا سینہ ایک طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے بہت زیادہ، ان کو پرسکون ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ جیسے کہ نماز آپ دیکھ رہے ہیں، تو منافقین کے لیے کتنا بڑا بوجھ تھا نماز، لیکن ہم جانتے ہیں رسول اکرم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا نماز کو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ پھر رسول اکرم سب سے کامل ایمان والے شخص تھے، آپ کا سینہ نماز کے لیے کھل گیا اور وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائی۔ جب کسی اور سے ہم یہ کہتے ہیں، یہ کہا جائے کہ بھائی آپ بھی مسجد جائیے اور باجماعت نماز ادا کریے، اور اسے اس کا سینہ کھل جائے اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اور نماز جو فرض ہے اس کے اوپر وہ اس میں اس کی حمد و ثنا کرنے لگے کہ کتنی اچھی عبادت ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا۔ یعنی جس کو نماز اچھی لگنے لگے، اللہ تعالیٰ کے فرائض اچھے لگنے لگے، اس کا مطلب اس کا سینہ کھل گیا ہے اور اسے سکون کی دولت مل گئی ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی اس شخص سے بات کرنے اور اسے دعوت کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور اس لیے کہ چونکہ فرعون سب سے بڑا سرکش تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو کس چیز کے لیے سینہ کھول دے؟ اسلام کے لیے۔ تو اسلام کی پھر ساری چیزیں جو تقاضے ہوتے ہیں اسلام کے، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو چیزیں فرائض میں آ جاتی ہیں، یا جو بھی اطاعت ہے جو اس کو کر کے ہمیں پوری کرنی ہے، وہ سب اس میں آ جائے گا۔ اور جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اور اس کی مثال دی گئی کہ جب اسے اسلام کی دعوت دی جاتی تو یوں لگتا ہے جیسے اسے بڑی مشکل کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھنا پڑ رہا ہو، یوں سخت قسم کی مشقت اٹھا کر آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر چڑھ نہیں پاتا۔ تو ظاہر ہے بڑی مشکل اور مشقت سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے والا تھک جاتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو جس شخص کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اور اللہ اسے گمراہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ ایسی تنگی اور مشقت برداشت کرے گا گویا کہ وہ بڑی مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ اب اس ارادے سے صرف ارادہ کونیہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ، پھر فرمایا وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا انسان پر واجب ہے، وہ اس کے اصل کو بھی قبول کرے اور اس کے فروع کو بھی، نہیں جو بھی اس کے فرائض ہیں اس کو بھی قبول کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے، اور اس کے لیے وہ اپنا سینہ کھلا رکھے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. اور رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو دین میں سمجھداری قبول دین کا تقاضا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والے اور اس سے واقفیت رکھنے والے لوگ اسے قبول بھی کرتے ہیں اور اسے محبت بھی کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، یعنی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 45 تک ہماری آج کلاس تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا ان تمام باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے ایک تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قدرت کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. اور دوسری بات یہ کہ جو گمراہ کرنے والی بات ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا، بلکہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا اس شخص کے بارے میں کہ یہ کیا کرنے والا ہے، اس کا دل، اس کا مزاج، اس کا ذہن کیسا ہے، جو برائیوں کو پسند کرنے والا ہے. تو لہٰذا پھر اس کے ساتھ وہ ارادہ اسی طرح سے پورا ہوتا ہے. اور ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، وہ تو اپنے بندوں کو نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے، لیکن بندے اگر خود وہ راستہ چوز کرتے ہیں لہٰذا اس میں ان کا اپنا قصور ہے. تو ارادہ اللہ کا ہے لیکن بندوں نے خود اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کیا کہ وہ خیر حاصل نہیں کرنا چاہتے. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ قدرت کاملہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا ارادہ، اسی کی مشیت سب طرف چلتی ہے، کار فرما ہے، اسی کے حکم سے سارے کام انجام پاتے ہیں، اور وہ پوری طرح سے با اختیار ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر یقین کرنے والا بنائے، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل اللہ پر ہو، اور ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں، چاہے وہ اپنے اوقات میں برکت ہو، چاہے وہ رزق ہو، یعنی ہماری جو جسمانی ضروریات کی چیزیں ہوں یا ہماری روحانی ضروریات کی چیزیں ہوں، ہم اللہ سے طلب کریں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں، اور اللہ کی ذات پر ہمارا یقین زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اچھی طرح جاننے والے بنیں اور اس پر یقین کرنے والے بنیں. کیونکہ جب ہم صفات پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کریں گے اتنا ہی ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین بڑھتا جائے گا اور ہمیں شرح صدر ہوگا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دلوں کا اطمینان نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین اور بھروسہ دن بدن بڑھتا جائے. آمین. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کے کوئی ڈاؤٹ یا کچھ بھی ہو آپ کو، تو آپ جو ہے ایڈمن کو سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں عقیدے کے تعلق سے، تو آپ اگر بھیجیں گے تو آپ کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال ہم کلاس ختم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.